السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ نساء آیہ نمبر 172. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون ومن یستنکف عن عبادتہ ویستکبر فسیحشرہم الیہ جمیعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. ترجمہ دیکھیے. ہرگز نہیں آر کریں گے مسیح اس سے کہ ہوں وہ بندے اللہ کے اور نہ فرشتے مقرب، اور جو کوئی آر کرے اللہ کی عبادت سے اور تکبر کرے تو یقیناً وہ جمع کرے گا ان کو اپنی طرف سب کو. بس لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے انہوں نے نیک، تو پورا دے گا وہ ان کو اجر ان کا اور زیادہ دے گا ان کو اپنے فضل سے. اور لیکن وہ لوگ جنہوں نے آر کیا اور تکبر کیا تو عذاب دے گا وہ ان کو عذاب بہت دردناک، اور نہیں پائیں گے وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ مددگار. ایک اور ترجمہ دیکھ لیجیے. مسیح علیہ السلام اس بات میں آر نہیں سمجھتے کہ وہ اللہ کے بندے ہو کر رہیں، اور نہ ہی مقرب فرشتے آر سمجھتے ہیں. اور جو شخص اس کی بندگی میں آر سمجھے اور تکبر کرے تو اللہ ان سب کو عنقریب اپنے ہاں اکٹھا کرے گا. پھر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے انہیں ان کے پورے اجر دے گا اور اپنے فضل سے زیادہ بھی دے گا. مگر جن لوگوں نے اللہ کی بندگی کو آر سمجھا اور اکڑے رہے تو انہیں وہ دکھ دینے والا عذاب دے گا، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کسی کو بھی حامی اور مددگار نہ پائیں گے. اہل کتاب کے تناظر میں ہی بات ہو رہی ہے، اور انہی کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ جو ان لوگوں نے عقیدہ تثلیث ایجاد کر لیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں یا پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو انہوں نے نئی نئی باتیں یا موشگافیاں کی یا فلسفیانہ راستے کی طرف چلے گئے یا راہبانہ راستہ اختیار کر لیا یا جو بھی انہوں نے راستہ چینج کر لیا تھا، صراط مستقیم سے ہٹ کر وہ لوگ دلالت اور گمراہی کے راستے پر پڑ گئے تھے، تو اسی کی تردید کی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ تم جس بات کو سمجھ رہے کہ اچھا نعوذ باللہ تم کہتے کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ تین میں کا ایک ہے، ایسی کوئی بات نہیں. عیسیٰ علیہ السلام تو اس بات کو زیادہ پریفر کرتے تھے اور اس بات میں خوشی محسوس کرتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے قرار پائیں، کیونکہ بندے کی جو سب سے بہترین اگر کوئی جگہ ہو سکتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہونے میں، غلام ہونے ہی میں ہے. جیسے کہ ہم نے آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت ڈسکشن بھی کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر بلایا، تو آسمانوں پر بلایا اتنی بلندی پر ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا ساتھ میں آسمان پر، لیکن اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کیا لفظ استعمال کیا کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئے اپنے بندے کو دور کی مسجد کی جانب، اور پھر وہاں سے آسمانوں کی آپ کو سیر کروائی گئی. تو یعنی بندہ اتنا اوپر بھی پہنچ گیا تو بھی وہ بندہ ہی رہا، اور اللہ تعالیٰ کو وہی لفظ پسند ہے اپنے بندوں کے لیے، یعنی جو محبت بھرا انداز ہے کہ عبد ہی اچھا لگتا ہے، وہ اپنے آپ کے لیے کوئی اور جگہ پسند نہیں کرتا. تو یہاں پر نہیں آر سمجھتے، یعنی اس میں وہ کوئی شرمندگی محسوس نہیں کرتے، ان کو کوئی اس میں کوئی تکبر آڑے نہیں آتا، وہ کوئی اپنی بڑائی نہیں چاہتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر دراصل عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو نصارہ نے غلو کیا تھا اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ تو بندے اور رسول ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے بھی بتا دیا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں کوئی شرمندگی کوئی آر محسوس نہیں کرتے، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے تھے، روگردانی نہیں کرتے تھے، اور نہ ہی مقرب فرشتے اس کی عبادت سے منہ موڑتے ہیں. سبحان اللہ. اور یہاں پر جو نقفہ اس کا ہے اصل میں روٹ ورڈ یستنکف کا جو لفظ بار بار آیا ہے، نون کاف فا اس کا روٹ ہے، کسی چیز کو اپنے لیے باعث سے آر سمجھنا، یعنی کسی چیز کو کرنے میں شرمندگی محسوس کرنا، کسی چیز کو اپنے آپ سے دور ہٹا دینا. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ آر نہیں سمجھتے، یعنی وہ شرمندہ نہیں ہوتے. یعنی دو چیزیں آئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے اپنے آپ کو پیچھے کر دینا یا آر سمجھنا، یا اللہ تعالیٰ کی عبادت سے رک جانا، اور پھر یہ تکبر کرنا، کیونکہ تکبر ہی ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت سے منہ موڑ سکتا ہے. تو نہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں کوئی شرمندگی محسوس کرتے ہیں، نہ آر سمجھتے ہیں، اور نہ ہی وہ تکبر کرتے ہیں. اور مسلمان مومن وہ ہے جو کہیں بھی کسی بھی جگہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں جھجکتا نہیں ہے، کوئی شرمندگی نہیں ہوتی اس کو، نہ اس کی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اسے کوئی رکاوٹ ہوتی ہے، چاہے ایئرپورٹ ہو چاہے کوئی بھی جگہ ہو، وہ نماز پڑھے گا، اپنی نماز کا وقت ہو گیا ہے، اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا بھلا ان لوگوں کے سامنے جا رہے ہیں جیسے ایسے لوگ ہیں جو کہ بے دین لوگ ہیں، یا پھر نان مسلم سے ان کے سامنے ہم کیسے دین کی بات کریں گے، پردہ کیسے کریں گے، یا پھر نماز کیسے پڑھیں گے. کہتے ہیں اچھا ایئرپورٹ پر بھی نماز، تو کیوں بھائی ایئرپورٹ پر نماز کا ٹائم ہو گیا تو کیوں نہیں پڑھی جائے گی نماز؟ تو بہرحال، تو جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ تکبر نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت میں کبھی شرمندگی بھی محسوس نہیں کرتے. کوئی بھی ملک ہو، کوئی بھی جگہ ہو، کوئی بھی تقریب ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں. تو یہ یعنی یستنکف کی وضاحت یہی ہے اصل میں، کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس کی اطاعت میں کبھی کوئی شرمندگی محسوس نہ کرنا اور نہ ہی تکبر کرنا. جیسے کہ علامہ آلوسی رحمہ اللہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حدیث بیان کی اس کی ایکسپلینیشن میں، اس آیت کی ایکسپلینیشن میں، کہ جنت میں وہ شخص نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا. تو ایک آدمی نے کہا کہ یا رسول اللہ، ان رجل یحب ان یکون ثوبته حسنا ونعله حسنا، کہ ایک شخص ہے جو چاہتا ہے، کہ پسند کرتا ہے کہ اس کا ڈریس اچھا ہو، اس کے جوتے اچھے ہوں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے. یعنی یہ تکبر نہیں کہ اچھا لباس پہننا، اچھا جوتا پہننا. الکبر بطر الحق وغمت الناس، کبر تو یہ ہے کہ انسان حق کا انکار کرے اور لوگوں کو کمتر سمجھے. یعنی حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو ذلیل سمجھنا یا کمتر سمجھنا، یہ کبر ہے اصل میں. تو کبر کی تعریف حدیث کے الفاظ میں کیا ہوئی؟ کہ حق کا انکار کرنا، جو چیز حق آپ کے سامنے آ گئی ہو اس کو چھوڑ دینا، اس کو ریجیکٹ کر دینا، اپنی بات ماننا. اور لوگوں کو کمتر سمجھنا اپنے آپ سے، اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز سمجھنا اور لوگوں کو کمتر سمجھنا، یہ اصل میں کبر ہے. تو حدیث کے الفاظ میں کبر کی تعریف آئی ہے کہ بطر الحق وغمت الناس، کہ حق کا انکار اور لوگوں کو کمتر یا ذلیل سمجھنا. تو بہرحال یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں واضح طور پہ فرما رہا ہے کہ فرشتے بھی اس بات کو آر نہیں سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کی عبادت کریں. فرشتے بھی تکبر سے، استکبار سے پاک ہیں، جبکہ فرشتے تو مسلسل اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، اور ان کے پاس ہم سے زیادہ اختیار ہے دیکھا جائے تو. یعنی وہ تمام زمین اور آسمان کے تمام کام انجام دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے. تو بہرحال عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے تو اپنے رب کی عبادت میں رغبت رکھتے ہیں، اس کی عبادت کو پسند کرتے ہیں، اور اپنے اپنے استطاعت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، اس کے لیے کوشش کرتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو اپنے لیے بڑے شرف اور عزت اور عظمت کا باعث سمجھتے ہیں، کامیابی کا باعث سمجھتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہی دراصل دیکھا جائے تو کامیابی چھپی ہوئی ہے. سب سے بڑی کامیابی کہاں چھپی ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں. تو بس ان فرشتے اور جو بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، چاہے وہ رسول ہی کیوں نہ ہوں، تو وہ اپنے آپ کو بندہ سمجھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو رب مانتے ہیں، اور ان کو کوئی شرمندگی، کوئی جھجک، کوئی آر محسوس نہیں ہوتی کہ وہ اپنے آپ کو بندہ اور اللہ تعالیٰ کا غلام سمجھیں یا اللہ تعالیٰ کا محتاج سمجھیں. تو یہ نہ سمجھا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام یا کسی اور کو اس مرتبے سے بڑھانا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے، ان کے لیے کوئی کمال ہے، بلکہ یہ تو عین یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ایک انسان قرار دے رہا ہے. تو یہ نہیں کہ ان سے کی کوئی کمی ہو گئی یا کچھ مسئلہ ہو گیا، نہیں. رسول ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر احسان ہے اصل میں. تو جو مرتبہ رسولوں کا ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے، اس سے اس کو گھٹایا نہیں جا سکتا، لیکن ان کو بھی انسانی سمجھنا چاہیے. ان کو نعوذ باللہ کوئی اللہ کے برابر نہیں قرار دے دینا چاہیے، کیونکہ جو کوئی اللہ کا بندہ ہونے کو آر سمجھے اور سرکشی کرے تو اللہ سب کو اپنے پاس جمع کر لے گا. یعنی اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کو آر سمجھنے والے لوگوں کے لیے یا متکبرین کے لیے، جو لوگ متکبر بنتے ہیں، تو ان کو سب کو آخر کر اللہ تعالیٰ جمع کرے گا. نیک لوگوں کو بھی جمع کرے گا، متکبرین کو بھی جمع کرے گا، اور ان کے درمیان عدل سے فیصلہ فرمائے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اور پھر جو اچھے لوگ تھے، نیک لوگ تھے، ان کو اللہ تعالیٰ اچھے عدل سے نوازے گا، اور جن لوگوں نے تکبر اختیار کیا تھا ان کو اس کی سزا ملے گی. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ بس وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یعنی انہوں نے ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالحہ کو جمع کر دیا، یعنی انہوں نے حقوق اللہ بھی ادا کیے اور حقوق العباد بھی ادا کیے، واجبات کو بھی ادا کرتے رہے، مستحبات کو بھی جمع کیا، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، ان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے. تو آپ دیکھیں کہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عیسائی جو سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، تو کیا یہ کوئی قابل فخر بات ہے؟ نہیں، بلکہ تو غلط بات ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے بندے اور غلام بن کر رہنے میں خوشی محسوس کرتے تھے، وہ تو اس کو آر سمجھتے ہی نہیں تھے، بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی بندگی کو قابل فخر سمجھتے تھے. اور یہی حال مقرب فرشتوں کا ہے۔ لہٰذا نہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں شریک ہیں اور نہ ہی فرشتے شریک ہیں، کیونکہ جو کسی کا بندہ اور غلام ہو وہ اس کا شریک ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو اس کا بندہ اور غلام ہے نا، تو کیسے شریک ہوگا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کے عبادت کرنے سے حجت قائم کی گئی ہے کہ وہ خود، یعنی عیسیٰ علیہ السلام، اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کیا کرتے تھے، جیسے زیتون کی پہاڑی پر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، یہ ان لوگوں کے پاس بھی لکھا ہوا ہے۔ تو بہرحال تم لوگ خود ہی بتاؤ کہ جب عیسیٰ علیہ السلام خود اللہ کی بندگی کرتے تھے تو وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے یا اللہ تعالیٰ کا حصہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر وہ ایسے اللہ تعالیٰ کے بیٹے نعوذ باللہ یا اس کا حصہ تھے تو پھر وہ عبادت کیوں کرتے تھے؟ اور فرشتے تو ایسی مخلوق ہیں جن کا نہ کوئی مطلب کوئی اوپر ہے نہ نیچے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہونے کی وہ بھی، یعنی اللہ تعالیٰ کا حصہ ہونے کی وہ بھی کوئی دعویٰ نہیں کرتے کہ نعوذ باللہ ہم اللہ تعالیٰ کا کوئی حصہ ہے، بلکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگے رہتے ہیں، مسلسل مصروف رہتے ہیں عبادت میں بھی اور اطاعت میں بھی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ لطیف تر مخلوق تو فرشتے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ نعوذ باللہ وہ اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے، تو اللہ کی عبادت میں آر محسوس نہیں کرتے، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کیسے کر سکتے ہیں جب فرشتے محسوس نہیں کرتے؟ اور یہ دراصل تکبر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ تکبر اور بڑائی صرف اللہ تعالیٰ کو لائق ہے۔ مخلوق میں سے کوئی بھی اللہ کے سامنے اگر اکڑ دکھائے گا تو یقیناً اس کا انجام دوزخ ہوگا۔ آپ دیکھیں، سب سے پہلے ابلیس نے تکبر کیا تو پھر کیا ہوا؟ راندہ درگاہ قرار پایا، دھتکار دیا گیا، لعنت زدہ قرار دیا گیا، رحمت سے دور کر دیا گیا۔ تو جس شخص نے بھی کبر اور تکبر سے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے منہ موڑا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی ذلیل کرتا ہے اور آخرت میں تو ذلیل کرے گا ہی کرے گا، اس کی ساری اکڑ ختم کر دی جائے گی، اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جنت اور دوزخ کا جھگڑا ہوا۔ جنت نے کہا، پروردگار، میرا تو یہ حال ہے کہ مجھ میں وہی لوگ آ رہے ہیں جو دنیا میں ناتواں اور حقیر تھے، اور دوزخ کہنے لگی، مجھ میں وہ لوگ آ رہے ہیں جو متکبر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا، تو میری رحمت ہے، اور دوزخ سے فرمایا، تو میرا عذاب ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ پھر ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ جنتی کون ہے اور دوزخی کون؟ جنتی ہر وہ کمزور اور منکسر المزاج ہے کہ اگر وہ اللہ کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ اسے سچا کر دے، اور دوزخی ہر موٹا اجڑ اور متکبر آدمی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو آپ دیکھیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تکبر بالکل بھی پسند نہیں ہے، کبر اللہ تعالیٰ اس کو ناپسند فرماتا ہے۔ تو آر سمجھنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے آر سمجھنا، یا اللہ تعالیٰ کی عبادت سے منہ موڑنا، یہ تکبر کی علامت ہے۔ اصل میں جو لوگ کہتے ہیں کہ اچھا تقریبات میں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، ایئرپورٹ پر نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، ٹرینز میں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، اسٹیشن پر کھڑے ہیں کیوں پڑھیں نماز یہاں پر، وہ اس کو شرمندگی محسوس کرتے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہم کو کبھی بھی کسی بھی جگہ شرمندگی محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اور ہم اس کو علل اعلان کہتے ہیں کہ ہاں ہم اللہ کے بندے ہیں، اور ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کی اطاعت کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو کچھ زیادہ بھی عطا کرے گا، ان کے اجر پورے پورے تو دیے ہی جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے ثواب میں مزید اضافہ بھی کرتا چلا جائے گا۔ اور یہ انسان کے خلوص نیت، اس کی کوشش اور جد و جہد پر ڈپینڈ ہوں گا کہ کتنی اس نے کوشش کی تھی، تو اس حساب سے اس کا ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا، اور ہم اس ثواب کے انتہا کو نہیں پہنچ سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا۔ لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کتنا بھی دے سکتا ہے، اور ثواب میں ہر چیز شامل ہے، جیسے کہ جنت کی تمام نعمتیں، اللہ تعالیٰ کی رضامندی، خوبصورت مناظر، فرحت و سرور جو روح اور بدن کو اور قلب کو سکون دے، وہ نعمتیں، یعنی بدن کو حاصل ہونے والی نعمتیں، اس میں ہر دینی دنیاوی بھلائی شامل ہے۔ تو یہ عمل صالح کا نتیجہ ہوگا اصل میں، اور تکبر سے دوری کی بنا پر ہوگا۔ تو وہ لوگ جنہوں نے آر کی اور تکبر کیا، جو تکبر کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کو آر سمجھتے ہیں، ان کو وہ تکلیف دینے والا عذاب دے گا، اور یہ عذاب اللہ تعالیٰ کی ناراضی، اس کے غضب اور بھڑکتی ہوئی آگ پر مشتمل ہے، جو دلوں کے ساتھ لپٹ جائے گی، اور وہ لوگ اپنا حامی اور مددگار کسی کو نہ پائیں گے۔ یعنی وہ مخلوق میں کوئی ایسا نہیں شخص پائیں گے جو ان کا وہاں پر سپورٹ کر سکے، ان کا ولی بن سکے، ان کا مددگار بن سکے، یا پھر وہ عذاب سے بچنے کے لیے کوئی راہ نہیں پائیں گے، تو کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا جو ان کو اس چیز سے دور کر سکے گا، عذاب کو دور کر سکے گا۔ تو بہرحال صورت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، وہ بھی ان سے الگ ہو جائے گا، اور ان کو دائمی عذاب میں چھوڑ دیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کرتا ہے، اس کے فیصلے میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتی، اور نہ اس کی قضا کو کوئی بدل سکتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو۔ اب آپ خود سوچیں کہ، یعنی سوچیں، ہم غور کریں کہ کبھی ہمارے دل میں ایسا خیال آتا ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے کچھ شرمندگی ہو رہی ہو یا پھر ہم پیچھے ہٹ رہے ہوں تو یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے منہ نہ موڑیں اور یہ نہ سوچیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ نہیں، لوگوں کے کہنے کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں چھوڑ سکتے یا اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں چھوڑ سکتے۔ مومن بندہ تو وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ مانتا ہے، جانتا ہے، عبادت کرتا ہے، اس میں کبھی شرمندگی محسوس نہیں کرتا۔ اس کے لیے کوئی بھی جگہ یہ نہیں ہوتی کہ انکار کرے کہ یہ جگہ میں کیسے کروں، سارے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ نہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی 24 گھنٹے اطاعت اور عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار رہتا ہے۔ تو بہرحال مومن کا یہی معاملہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی مانتا ہے، اور جو نارمل انسان ہوتا ہے وہ اللہ کو مانتا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ ہے، لیکن مومن کون ہوگا؟ جو ایک درجہ بڑا ہوگا، جس کا وہ اللہ کی مانے گا، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی مانے گا، اور اسی بنا پر اس کو اللہ تعالیٰ پورا پورا اجر عطا کریں گے اور اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ آگے کی آیت دیکھیے، آیت نمبر 174، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے اور ہم نے تمہاری طرف صاف صاف راہ دکھانے والا نور یعنی قرآن کریم نازل کیا ہے۔ اس کے آگے کی آیت بھی دیکھ لیجیے، 175، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا۔ اب جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئے اور اس قرآن کو مضبوطی سے تھامے رہے، انہیں اللہ اپنی رحمت اور فضل میں شامل کرے گا اور اپنی طرف آنے کی سیدھی راہ انہیں دکھائے گا۔ سبحان اللہ، یعنی قرآن کو یہاں پر جو کہا جا رہا ہے کہ قرآن کو دلیل کہا گیا ہے، برہانوں میں ربکم۔ ایک اور ترجمہ بھی ساتھ میں دیکھ ہی لیتے ہیں تاکہ پھر اور سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ اے لوگو، تحقیق آ گئی تمہارے پاس ایک دلیل تمہارے رب کی طرف سے، اور نازل کیا ہم نے تمہاری طرف ایک نور واضح۔ بس لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے ساتھ اللہ کے اور مضبوط پکڑا اس کو، تو وہ ضرور داخل کرے گا ان کو اپنی رحمت اور فضل میں، اور بتلا دے گا ان کو اپنے تک پہنچنے کے لیے سیدھی راہ۔ اب یہاں پر قرآن کو برہان کہا جا رہا ہے اور دلیل کہا جا رہا ہے۔ اس کے بارے میں ڈفرینٹ اوپینین ہے الگ الگ اسکالرس کے۔ کچھ لوگ برہان کو دین حق بھی کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ اس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن ہے، واللہ اعلم۔ یعنی ڈفرینٹ اوپینین ہے۔ اور جو اس کے بارے میں کچھ آرا پائی جاتی ہیں کہ یہاں پر دراصل اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام لوگوں پر احسان اپنا بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان تک یعنی ہم لوگوں تک بالکل ہی واضح ہدایت، براہین، یعنی ایسے دلائل بھیج دیے جس کے بعد اب کوئی انکار کی گنجائش نہیں رہی۔ سب کچھ بھیج دیا اللہ تعالیٰ نے، واضح روشنی پہنچا دی اور ان پر حجت قائم کر دی، ہمارے سامنے ہدایت کا واضح راستہ آ چکا۔ تو قد جاءکم برہان من ربکم، لوگوں، تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس دلیل آ چکی ہے، یعنی تمہارے پاس حق کی تائید میں قطعی دلائل آ چکے ہیں جو حق کو واضح کرتے ہیں، بالکل کلیئر کٹ راستہ نظر آتا ہے، اور اس کے اپوزٹ جانے والے جو سارے راستے ہیں سب کو بیان کرتے ہیں۔ یہ جو براہین ہیں، یہ جو دلائل ہیں، جو جس میں تمام عقل کو بھی وہ لوگ عقل کو بھی یہ دلائل اپیل کرتے ہیں، اور دلائل نقلی یعنی ہر طرح سے ریٹن فارم میں بھی آ چکا اور سوچ سمجھ کر بھی ہم سوچ سکتے ہیں، اور انسان اپنے نفس پر غور کرے یا آفاق اور انفس میں غور کرے تو بھی اس کو پتہ چل جائے گا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سنوریہم آیاتینا فی الآفاق و فی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ہم عنقریب ان کو آفاق میں اور خود ان کی ذات میں نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ حق ان پر واضح ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد کہ میں ربکم، تمہارے رب کی طرف سے اس برہان و دلیل کی عظمت و شرف پر جو دلالت کرتا ہے، کیونکہ تمہارے رب کی طرف سے ہے جس نے تمہارے دینی دنیاوی فائدے کے لیے، تربیت کے لیے یہ تمام چیزیں بھیجی ہیں، اور یہ اس کی تربیت ہی ہے جس پر اس کی حمد و ثنا ہم کو بیان کرنی چاہیے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دلائل عطا کر دیے تاکہ ہم صراط مستقیم پر چل سکیں، اور یہی راستے، دراصل یہی دلائل ہماری صحیح رہنمائی بھی کرتے ہیں، اور یہی دلائل ہمیں جنت میں لے جاتے ہیں، نعمتوں بھری جنت کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ تو برہان ایسی دلیل جس کے بعد کسی کو عذر کی گنجائش باقی نہ رہے، یعنی برہان کے اگر آپ لفظی معنی دیکھیں گے تو برہان ایسی دلیل جس کے بعد کسی کو عذر کی گنجائش باقی نہ رہے، اور ایسی حجت جس سے سب کے شبہات ختم ہو جائیں، یعنی ایک ایسی حجت ہے جس کی وجہ سے سب کے شبہات بھی ختم ہو جائیں گے، کوئی شبہ باقی نہیں رہے گا۔ تو بعض نے اس کو قرآن کو برہان کہا ہے۔ تو برہان ایسی واضح دلیل کو کہتے ہیں کہ فریقین کے درمیان فیصلہ کن حیثیت رکھتی ہو، یعنی جو دو لوگ ہیں اس کے درمیان وہ فیصلہ کر دے۔ قرآن اس لحاظ سے برہان ہے کہ اس نے اپنے مخاطب تمام کفار کو چیلنج کیا کہ اگر تم یہ سمجھتے کہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ کسی انسان کا کلام ہے، تو پھر تم سب مل کر اور ایک دوسرے کی مدد بھی کر کے ایک اس جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ عرب کے تمام فصحاء اور جتنے بڑے بڑے لوگ تھے، شعرا، ایسا کلام پیش کرنے سے عاجز آ گئے۔ اسی ایک چیلنج سے تین چیزوں کا ثبوت ملتا ہے، اور یہ ثبوت ایسے جو فیصلہ کن حیثیت رکھتا ہے۔ پہلا، اللہ تعالیٰ کے وجود کا ثبوت۔ دوسرا، قرآن کے اللہ کا کلام ہونے کا ثبوت۔ اور تیسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ثبوت۔ اسی لحاظ سے قرآن کو برہان کہا گیا ہے، اور نور مبین اس لحاظ سے ہے کہ ہدایت اس میں موجود ہے، دینی اور دنیاوی اور اخروی نجات، ہر پہلو پر اس میں روشنی ڈالی گئی ہے کہ انسان جس کی وجہ سے نجات حاصل کر سکے۔ تب جو شخص بھی قرآن کو مشعل راہ بنائے گا، اس کو دلیل مانے گا، تو وہ نہ راستے سے ہٹے گا، نہ بھٹکے گا، نہ گمراہ ہوگا، نہ غلط راستے پر جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے شامل حال رہے گی، اور یہی قرآن اسے سیدھے راستے تک پہنچا دے گا، یعنی اپنی منزل مقصود پر پہنچا دے گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے، آپ دیکھیں۔ تو یہاں پر دراصل کہا گیا ہے کہ اپنے مخاطبین کے لیے یہ دلیل واقعی پیش کرتا ہے، قطعی دلیل پیش کرتا ہے۔ علامہ آلوسی بھی یہی لکھتے ہیں، اور اس میں واضح طور پہ ہر چیز بیان کر دی گئی ہے۔ تو اب چاہیے کہ اسی کے ذریعے سے ہم راستے پر چلیں تاکہ کامیاب قرار پائیں۔ اب دیکھیں کہ جب ایمان اور کتاب کو مضبوط پکڑنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ تو ایمان اور کتاب، جب کتاب کو آپ تھام لیتے ہیں، ایمان آپ کے دل میں راسخ ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے یہ ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے ہمارے لیے، ہمیں سیدھے راستے پر گامزن رکھتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے پاس ایک کسوٹی آ جاتی ہے، یعنی ایک نور ہم کو مل جاتا ہے، نور حاصل کر سکتے ہیں ہم، جس کی روشنی میں ہم کو اندھیرا اور گمراہی کا راستہ دونوں نظر آتے ہیں۔ تو میرے خیال اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے تو ان کے طریقے پر چل کر ہم کو یہ نور حاصل ہو جائے گا۔ اسی لیے رسول اکرم کو بھی آپ برہان کہہ سکتے ہیں، قرآن کو بھی آپ برہان کہہ سکتے ہیں، دین حق کو بھی آپ برہان کہہ سکتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور نور بھی کہا گیا ہے، اور رسول اکرم کو بھی آپ دیکھیں کہ سراج منیرہ کا بھی لفظ آتا ہے، یعنی رسول اکرم جو چیز لے کر آئے وہ ایسی واضح روشن چیز ہے، کتاب ہے، راستہ ہے، جس پر چل کر ہر کوئی کامیاب ہو سکتا ہے، کسی کے ناکامی کے کوئی امکان نہیں ہے۔ تو یہاں پر قرآن ایک واضح دلیل ہے، تو اللہ تعالیٰ کا اس پر جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے۔ اور وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور اتارا ہم نے تمہاری طرف واضح نور، وہ یہی قرآن عظیم ہے اصل میں، جو اولین و آخرین کے، جس میں علوم موجود ہیں، سچی خبریں ہیں، عدل اور احسان ہیں، بھلائی کے احکام ہیں، ہر قسم کے ظلم اور شر سے منع کیا گیا ہے۔ اگر لوگ قرآن سے روشنی حاصل کر کے اپنی راہوں کو روشن نہیں کریں گے تو پھر اندھیروں میں بھٹکتے رہیں گے، اگر انہوں نے قرآن سے بھلائی کو حاصل نہ کیا تو پھر وہ بدبختی میں پڑے رہیں گے۔ اسی لیے قرآن کو جو تھامتا ہے وہ واضح ہدایت پا جاتا ہے۔ تو اس قرآن عظیم پر ایمان لانا اور اس سے فائدہ اٹھانا، یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو کون لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، پس جو لوگ اللہ پر ایمان لائے، یعنی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی وجود کا اعتراف کیا اور یہ تسلیم کیا کہ وہ تمام اوصاف کا مالک ہے، ہر نقص اور عیب سے پاک اور منزہ ہے، اور وَاعْتَصِمُوا بِهِ، اور اس کے دین کو رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھا، یعنی جنہوں نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کے اللہ تعالیٰ کے ہاں پناہ لی، اللہ تعالیٰ کی پناہ لی، اور اپنی قوت اور طاقت سے بری ہو کر اپنے رب سے مدد طلب کرتے رہے، تو ان کو وہ اپنی رحمت اور فضل سے جنت میں داخل کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو اپنی خاص رحمت سے ڈھانپ لے گا، انہیں نیکیوں کی توفیق عنایت کرے گا، انہیں بے پایا ثواب عطا کرے گا، اور ان سے بلاؤں کو دور کرے گا، اور اپنی طرف پہنچنے کا سیدھا راستہ دکھائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں علم و عمل کی توفیق اور انہیں حق قبول کرنے کی توفیق عطا کرے گا، اور پھر اس کی وجہ سے وہ نیک اعمال بھی انجام دیں گے۔ تو جو لوگ اللہ پر ایمان نہ لائے، اللہ کے پاس پناہ نہ لی، اس کی کتاب کو مضبوطی سے نہ پکڑا، تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل اور رحمت سے محروم کر دے گا، اور پھر وہ اپنے نفس کے حوالے ہو جائیں گے، پھر انسان جو چاہے کرتا پھرے، پھر جب اس کا نفس اس پر حاوی ہو جاتا ہے، وہ نفس کو خدا بنا لیتا ہے، پھر جو اس کا دل چاہتا ہے وہی کرتا رہتا ہے، وہ کہ सबसे फिर बदतरीन माबूद जिसकी ज़मीन पर पूजा की जाती है वह इंसान का अपना नफ्स है असल में। तो ये ख्वाहिशात के पीछे अगर इंसान चल पड़े तो वह अल्लाह ताला से दूर हो जाता है फिर, चूँकि उन लोगों ने ख्वाहिशात की पैरवी की और हिदायत को अख्तियार ना किया तो अब लिहाजा वो गुमराही में जा पड़ेंगे। तो आप देखिए कि कितना बड़ा नुकसान है, उसी के लिए फिर सज़ा है, नाकामी है, महरूमी उनका नसीब बन जाती है। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमको ऐसे लोगों से महफूज रखे, ऐसे लोगों की सोहबत से भी महफूज रखे जो अपने नफ्स के ग़ुलाम हैं, जो नफ्स परस्ती में मुब्तला हैं। इसीलिए आप देखिए कि हमको बताया गया है कि हमको अल्लाह की इबादत करनी है, अल्लाह की इताअत करनी है, ना कि अपने नफ्स की इताअत करनी है। तो बहरहाल बहुत ही बेहतरीन आयत है ये कि बुरहान और नूरम मुबीना। तो जो लोग भी इस किताब को हक मान लेते हैं और इसको समझते हैं कि हमारे रब की तरफ से नाजिल हुई है और इसी किताब की तालीमात की रोशनी में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, उनके लिए तो रास्ता बहुत ही वाज़े, साफ़ और शफाफ और बिल्कुल नुमाया हो जाता है। फिर वो उसी रास्ते पर चलते रहते हैं सिरात मुस्तकीम पर, और ये रास्ता उनको सीधा जन्नत की तरफ ले जाता है, अल्लाह की रज़ामंदी की तरफ ले जाता है। लेकिन जो लोग इस किताब से हटकर ज़िंदगी गुजारते हैं, या तो इस किताब को मानते ही नहीं, या इस किताब को नऊज़ु बिल्लाह 1400 साल पुरानी और फरसुदा ख़यालत के समझते हैं, ऐसे लोग फिर गुमराही का शिकार हो जाते हैं। फिर शैतान उनके ऊपर हावी हो जाता है और शैतान उनको जिधर चाहता है ले जाता रहता है और वो रास्ता गुम कर देते हैं। तो अब फैसला मेरे और आपके हाथ में है। अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें सूरह निसा ख़त्म भी होने को आ रही है, एक ही आयत हमारी बची है तकरीबन। तो ये बात हमें समझने की ज़रूरत है कि हम किस रास्ते पर चल रहे हैं। हम क़ुरान के रास्ते पर चल रहे हैं, हमने क़ुरान ही को अपना रहनुमा बनाया है, या फिर हम लोगों की कही हुई बातों पर चलते हैं। और ये क़ुरान जिस पर नाजिल हुआ था यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी ज़िंदगी हमारे लिए नमूना है, क्योंकि उन्होंने ही पहले क़ुरान पर अमल किया और इस क़ुरान को फिर पढ़कर सुनाया, इसके मुताबिक तरबियत की सहाबा की और वो कामयाब लोग करार पाए रदी अल्लाह अन्हम। अगर हम कामयाबी के रास्ते पर चलना चाहते तो फिर हमें भी इस क़ुरान ही को थामना पड़ेगा, इस क़ुरान को ही समझने की ज़रूरत पेश आएगी हमें, और इस क़ुरान को समझ कर इस पर अमल करने की ज़रूरत है। तो लिहाजा इस क़ुरान को मज़बूती से थामे रहें, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा है, ये अल्लाह का कलाम है और ये अल्लाह ताला ने अपने बंदे और रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया और रसूलुल्लाह ने इसको समझाया। तो बुरहान दलील सादिकुन यानी ऐसी सच्ची दलील, और ये बाज़ उलमा कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और बास कहते हैं कि ये दीन हक है। और नूरम मुबीना, नूर कुरान को भी कहा गया है, और डिफरेंट इसमें असल में ओपिनियन है कि कुरान को भी नूर कहा गया है। बहरहाल देखा जाए तो ये सब चीज़ें एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं और जुड़ी हुई हैं, तो हमको ये सबको ही मानना ज़रूरी है असल में। यानी अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन हो, उस पर ईमान हो, अल्लाह के कलाम को अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा समझा जाए, और अल्लाह का कलाम ही है जिसके रोशनी में चलकर, जिसके ज़रिए से हम अल्लाह ताला तक पहुँच सकते हैं और रज़ामंदी हासिल कर सकते हैं, जो अल्लाह ताला ने अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह क़ुरान नाजिल किया। तो ये तमाम बातों को मानना हमारे ईमान का हिस्सा है। तो जो भी इस क़ुरान को मशले राह बनाएगा इंशाल्लाह उसके तमाम शुभात ख़त्म हो जाएंगे, वो यकीन की कैफियत को पालेगा और फिर वो इस रास्ते पर सिरात मुस्तकीम पर चलता चला जाएगा और उसके भटकने के चांसेस नहीं रहेंगे। अल्लाह ताला हमें इस क़ुरान पर चलने वाला बनाए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने वाला बनाए, और हम हमेशा हर हाल में अल्लाह ताला की इताअत और इबादत करने वाले रहें। कि हम तो हमेशा दुआ यही करते हैं कि ए अल्लाह ताला हम तुझी से मदद मांगते हैं, हम तेरी ही इबादत करते हैं, कि मदद भी अल्लाह से मांगी जाए और इबादत भी उसी की जाए, क्योंकि वही मदद करने वाला है और वही इबादत के लायक है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे मज़ीद और इस क़ुरान को बेहतर तरीके से समझने वाला बनाए। आमीन। सुभानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيماً.